الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم بزرگ اور دوستو حضرت مفتی سعدان برکات ہم نے حدیث شریف کے ذریعے سے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کے ساتھ انسان اٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے ان کو ہے کہ ان کی صحبت اختیار کر سکتا ہے دین کی جو بنیاد ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے صحابہ کرام نے اس کو پہلے لیا ہے اور صحابہ کرام نے اس کو پھر آگے چلایا ہے یہ ہے دین کی بنیاد اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے تحت ان تمام چیزوں کی تشریحات میں اضافہ ہوا ہے جیسے مثال کے طور پر اس وقت یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ آل سنت والجماعت کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے اس وقت اس کا تصور نہیں تھا اس کی وجہ سے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر خود موجود تھے اور صحابہ کرام خود موجود تھے لہٰذا ان دونوں کا اجتماع یہ خود بخود ہی اہل سنت والجماعت اسی سے نکلا ہے بلکہ اہل سنت والجماعت سے ہی نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اس کی ضرورت پڑی جب دوسرے لوگ بھی آ گئے اور ان کے ساتھ خلط ملط ہو گئے تب ان سے فرق کرنے کی ضرورت پڑ گئی یہ پتہ چل جائے کہ حق پر کون ہے اور حق پر کون نہیں ہے تو اس لیے نشانی جو بن گئی ہوئی ہے کہ پہلی نشانی کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو یعنی اہل سنت والجماعت میں سے ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی وہ لوگ حق پر ہوں گے جس پر میں ہوں جس پر میرے صحابہ ہیں تو جو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے طریق کو اختیار کرتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں تو ان میں سے ہونا اس کا ضروری ہے دوسری بات علم جیسے کہ حضرت نے فرمایا یہ علم جو ہے اصل میں ایک روشنی ہے اور یہ اوپر سے آئی ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ہاں البتہ دو قسم کی روشنی کا حضرت نے فرمایا اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ کتاب کے ذریعے سے علم مستند طریقے سے آتا ہے جیسے احادیث شریفہ ہیں قرآن پاک ہیں پھر اس سے فقہ مرتب ہوا ہے یہ سب جو ہے نا مطلب کتاب کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے تو یہ کتابی علم کہلاتا ہے یا قصبی علم کہلاتا ہے اور یہ علم بھی ضروری ہے کیونکہ قصبی علم اصل میں یہ باؤنڈریز بناتا ہے اور جو وہمی علم ہے اس کے اندر جو ہے نا مطلب یہ جیسے کوئی قصبی علم ظرف ہے اور وہمی علم اس کے اندر ایک مظروف کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس میں پھر اللہ پاک جتنے بھی آگے ڈالنا چاہے تو ڈالنا چاہے ان باؤنڈریز سے باہر نکلتا نہیں ہے اس کے اندر اندر اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو اب یہ جو وہمی علم ہے یہ ہر ایک شخص کے تعلق معلّہ اور اللہ پاک کے اس فیصلے کے مطابق اس کو کتنا استعمال کرنا چاہتا ہے وہ وہابی علم اس کو عطا فرما دیتے ہیں قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب حضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تو اس میں یہی بات فرمائی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہابی علم ہے یہ بھی ایک مطلب جانا ذریعہ ہے اور اللہ جل شانہ اس کو خاص موقع پر عطا فرما دیتے ہیں خاص خاص لوگوں کے لیے اور خاص خاص کاموں کے لیے اللہ پاک عطا فرما لیتے ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے تو ایسے حضرات کے ساتھ علم قصبی بھی ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا مطلب ان کے پاس وہ علم وہبی ہوتا ہے جو اللہ پاک ان کو عطا فرمائے تھے تو فرض عین درجے کا جو علم جو وہبی جو قصبی علم ہے وہ تو ہر شخص کے لیے لازمی ہے کیونکہ یہ سب کی ضرورت ہے مثلا نماز کا جو طریقہ ہے اس طرح روزے رکھنے کا طریقہ ہے زکوٰۃ کا ہے حج کا ہے معاملات کا ہے جو فرض عین درجے کا علم ہے وہ ان کے پاس ہونا لازمی ہے ورنہ خود بھی عمل نہیں کر سکے گا دوسروں کو بھی عمل نہیں کروا سکے گا تیسری بات یہ کہ فرض عین درجے کے علم پر عمل ہے یعنی یہ چونکہ فرض عین درجے کا علم ہر ایک اوپر فرض ہے تو علم ہوتا ہی عمل کے لیے لہٰذا اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ علم اس کے اوپر حجت بن جاتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی اصلاح نہیں کر سکتا خود بھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی لہٰذا ایسے لوگ کے پاس بیٹھنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا جن کے پاس علم کے الفاظ تو ہے لیکن اس علم پر عمل نہیں ہے تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ تیسرے درجے یہ ہو گیا کہ فرض عین درجے کے علم پر عمل چوتھے درجے کی ضرورت تو اس وقت پڑ گئی کیونکہ اب چونکہ جتنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے مطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جا رہے ہیں فتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور ان فتنوں سے حفاظت کے لیے اس تسلسل کا ہونا لازمی ہے کہ کہیں درمیان میں کوئی چیز گم نہ ہو چکا ہو تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کی جو صحبت ہے ان کی صحبت کا تسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت تک پہنچتی ہو, اس کے درمیان میں کوئی درمیان میں انقطاع نہ ہو, ورنہ زمانے کی اور فتنے کے جو تمام چیزیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو چکی ہوں گی اور وہ پھر مستند چیز نہیں رہے ہوگی. لہٰذا چوتھی شرط یہ ہو گئی کہ ان کی صحبت کا تسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک ہو. پانچویں بات یہ ہے کہ چونکہ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ اس میں اپنی طرف سے بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں, یعنی وہ پہلے وقتوں میں تو یہ چیز ہوتی نہیں تھی کہ کوئی اپنی طرف سے دعویٰ کر لے, بلکہ جو ہوتا تھا ان کا ان سے بھی یعنی وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہٹا دیتے اور سمجھاتے کہ میں نہیں ہوں بلکہ تو کسی اور کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت چونکہ یہ مسئلہ ہے لہٰذا استناد کی صورت اور زیادہ ہو گئی. جیسے پہلے وقتوں میں یعنی مدارس کا نظام نہیں تھا, بس استاذوں کے ساتھ لوگ سیکھ لیتے ہیں اور وہی مطلب جو ہے نا وہ ان کا جو استناد ہوتا, لیکن اب باقاعدہ مدرسے کی سند بھی ضروری سمجھی جاتی ہے, ایک خاص درس کی ضرورت سند بھی ضروری سمجھی جاتی ہے. تو سند کے لحاظ سے یہ ہے کہ کسی نے ان کو باقاعدہ یعنی اجازت دی ہو اس کام کرنے کے لیے, پانچویں بات یہ ہو گئی. چھٹی بات یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے بنواتے ہیں اور کچھ لوگوں کو لوگوں کے لیے بنوا لیتے ہیں. تو جن کو لوگوں کے لیے بنواتے ہیں ان کا لوگوں پہ اثر ہوتا ہے. لہٰذا چھٹی بات ان میں یہ چھٹے درجے کی ہو گئی کہ ان کا فیض محسوس ہوتا ہو, یعنی ظاہر ہوتا ہو, کیونکہ فیض اندرونی تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ جو ظاہر میں محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی وہ جو ہے نا مطلب اس نے اپنا اثر کر دکھایا ہے اور جو لوگ تلاش میں ہوتے ہیں ان کو نظر آ جاتا ہے. تو یہ چھٹے درجے ہو گیا. اور ساتویں بات اب مطلب جو ہے نا آج کل کے دور کے لحاظ سے لازم ہو گئی, کیونکہ کچھ لوگ آسانی چاہتے ہیں, وہ اپنی اصلاح نہیں چاہتے بلکہ اس کے ساتھ شہرت چاہتے ہیں. تو ایسے حالت میں جو حضرات یہ کام کرتے ہوں ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ان کو جو ہے مطلب ادھر ادھر کی چیزوں سے ہٹا کر اصل چیزوں کی طرف لے آئے. تو اصل چیزوں کی طرف لانے میں جو مروت وغیرہ بات ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی, بلکہ اصل بات کی طرف ان کو لایا جاتا ہے. مروت نہیں کرتے, اصلاح کے اوپر زور دیتے ہیں. کیوں, وجہ کیا ہے کہ اصلاح اگر نہ ہو تو مروت میں اگر کوئی گو تو وہ تو ایک دھوکہ کی بات ہو گئی, اسے خود بھی دھوکہ ہوگا اور دوسرے لوگ کو بھی دھوکہ ہوگا, تو اس دھوکے سے اس کو نہیں کھانا ہوگا. یعنی جس طرح مطلب ہم لوگ یعنی کوئی سونے کا کام کرتا ہے تو اس کے اندر جو کوٹ شامل ہے اگر وہ کوٹ اس سے نکالتا نہیں, اس کو بس اس کے اوپر وہ رکھتا نہیں ہے اور اس سے کوٹ نکالتا نہیں تو وہ تو پورا خالص سونا ہے ہی نہیں, وہ تو آگے جا کر نقصان کرے گا. تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہے کہ جو شخص مروت کرتا ہے وہ کوٹ کو نکالنے والا نہیں ہے, وہ اس کو اس طرح رکھتا ہے اور وہ اس کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دوسرے لوگ کو بھی دھوکہ مل جاتا ہے, دھوکہ ہو جاتا ہے. اور آخری بات پھر وہی والی بات ہے اسی میں سے کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے, ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے اور پھر انسان اس کی وجہ سے اللہ کا بننے کے لیے اپنے ذہن کو بنا لیتا ہے. تو گویا کہ یہ آٹھ نشانیاں اصل میں تین نشانیوں کی تفصیل ہے. یعنی آج کل کے دور کے لحاظ سے بس ایسے لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالخصوص اپنے تربیت کے لیے کسی کو تلاش کرنا, اس میں یہ آٹھ نشانی ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر دھوکہ لگ سکتا ہے. تو پہلے پھر میں دوبارہ یہ تمام کا مختصر عرض کر لیتا ہوں. سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو, اہلِ سنت والجماعت کا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ فضیلت درجہ کا علم اس کو حاصل ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کی صحبت تک پہنچتا ہو. پانچویں بات یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ یعنی سلاسل کے اندر اجازت ہو. اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس کا فیض جاری ہو. اور ساتویں بات یہ ہے کہ مروت نہ کرتا ہو, اصلاح کرتا ہو. اور آٹھویں بات یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہو, ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ جل شانہ کی محبت بڑھتی ہو, دنیا کی محبت کم ہوتی ہو. اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسے لوگوں کے ساتھ ہی رکھے اور کسی قسم کی بھی گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لے ہمیشہ کے لیے, ایمان کو ہمارا سلامت رکھے. وہ آخر دعوانا الحمد رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على أتباعك, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله.